بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز دوست اور بھائیو ہم لوگوں کی زیادہ تر پریشانیاں کس چیز سے متعلق ہیں کبھی غور کرنا چاہیے ساری پریشانی اپنی چاہت کے خلاف ہونے سے متعلق اللہ کرے سمجھ میں آ جائے ساری جو پریشانی ہے میری چاہت کے مطابق نہ ہوا یہ تو پریشانی ہے اب اگر کسی نے سمجھداری کا مظاہرہ کر کے اپنی چاہت ہی کو قربان کر دیا تو اس سے زیادہ مزے میں کون ہوں گے میں کیا میری چاہت کیا یہی مضمون سن رہے تھے نا آپ مغرب سے پہلے آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں نہیں آ سکا جانا ایک وقت انٹرویو دیا دو وقت دیا تین وقت دیا اس کو منایا اس کو بنایا اس کو کھلایا اس کو پلایا پھر بھی نہیں ہوا سر پکڑ لے کے بیٹھ جا رہا مایوس ہو جا رہا خودکشی کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں وہ کر لیتا ہوں بول رہا تو کئی کی پریشانی آئی ہے میری چاہت پوری یہی تو مسئلہ ہے نا پورا یہ ڈاکٹر کہنے گیا وہ ڈاکٹر کہنے گیا وہ دوایا کھایا وہ انجیکشن لیا وہ حکیم کو بتایا وہ عامل کو بتایا کہیں بھی کچھ نہیں ہوا اس سے تو موت آنا اچھا اب وہ ٹینشن وہ پریشانی اس کی وجہ سے گھر کے پورے لوگ پریشان انہیں پریشان کئی کی پریشانی ہے بھائی میرا چاہا ہوا نہیں ہوا ایک کاروبار کرے دوسرے کرے تیسرے کرے چوتھے کرے کامیابی نہیں ملی پریشان پریشان نہ رات کو نیند نہ دن کو چین یہ پریشانی کی ہے میری چاہت پوری نہیں ہوئی بچے کو یہ بنانا چاہا وہ بنانا چاہا وہ بنانا چاہا نہ یہ بنا نہ وہ بنا نہ وہ بنا چوتھا ہی بن گیا حافظ بنانا چاہا نہیں بنا عالم بنانا چاہا نہیں بنا ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہا نہیں بنا پریشانی ہے گھروں میں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں تو میں یہ سب کچھ کئی کی پریشانی ہے یہ میرا چاہا ہوا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری پریشانیوں کے سلسلے میں ہمارے اندرون میں جو نتیجے کو دیکھنے کی چاہت ہے میں چاہا ہوا نتیجہ نکلنا کاروبار کر رہا ہوں لکھپتی بننا لکھپتی بنا تو نتیجہ نکلا باہر جانا چاہ رہا ہوں تو ویزا آ جائے وہاں جاؤں جاب مل جائے ملازمت ہو جائے تو نتیجہ نکلا علاج کر رہے ہیں معالجہ کر رہے ہیں صحت ہو گئی تو نتیجہ نکلا پریشانی پوری نتیجے پر نظر ہونے اور نتیجہ اپنی چاہت کے موافق نہیں نکلنے سے ایک ایمان والے کو یہ بات دہراتے رہنا چاہیے دل میں کہ ہم تدبیر کے ذمے ہیں ذمہ دار ہیں کہ نتیجے کے ہم کس چیز کے ذمہ دار ہیں آپ تدبیر کے ہیں کہ نتیجے کے ذمہ دار ہیں علاج کرانا تدبیر ہے ڈاکٹر کو بتانا تدبیر ہے حکیم کو بتانا تدبیر ہے پرہیز کرنا کرانا تدبیر ہے گولی کھلانا انجیکشن دلانا تدبیر ہے دعا کرنا تدبیر ہے صحت کا مل جانا اس کے ہم ذمہ دار ہیں پریشانی کہے گی ہے نتیجہ نہیں نکلنے کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کو اپنے ذمہ کر لی ساری پریشانی تو بس یہ ہے حلال کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا تدبیریں اختیار کرنا سرٹیفکیٹ مہیا کرنا اس سلسلے میں جو جو چیزوں کی تیاری کی ضرورت ہے وہ کرنا یہ تدبیر اس کے اپن ذمہ دار ہیں کام بنے نہ بنے اس کے اپن ذمہ دار نہیں ہے نا اور پریشانی کہیں گے نتیجے کی ہے پریشانی, اپنی شہادت نتیجے سے متعلق کر لی. جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں, اور جو چیز وہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتی. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, اور وہ چاہے جو چیز نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتی. حلال کمائی کی تدبیر کرو, علاج معالجے کا اہتمام کرو, حفظان صحت کے اصول پر عمل کرو, بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کرو. اسلام ان تمام چیزوں کو منع نہیں کرتا, نہ صرف منع نہیں کرتا بلکہ تدبیر اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اس حد تک پریشانی نہیں رہتی کچھ, کہاں سے شروع ہوتی پریشانی؟ نتیجے پر نظر رکھنے سے پریشانی شروع ہوتی. نتیجے کو اپنے ہاتھ میں کر لی, اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے. اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ بھائی انہوں نے جو کرنے کو چاہا ہے نا بس وہ کرو, اسی کو تم بھی چاہو. ان کی چاہی ہوئی چیز کو چاہنے کے واسطے چاہ رکھی اللہ نے. انسان میں جو چاہت ہے کہے کے لیے, ان کی چاہی ہوئی چیز کو چاہنے کے واسطے ہے, ان کی نہیں چاہی ہوئی چیز کو چاہنے کے واسطے تھوڑا ہی چاہت رکھی ہوئی ہے. وہ چاہت رکھی گئی ہے اس میں اتنی نزاکت اتنی لچک موجود ہے کہ ان کی نہیں چاہی ہوئی چیز کو یہ چاہے, اتنا اس کو اختیار ہے, امتحان اتنا ہی ہے اس کا. انشاءاللہ العزیز اگر یہ سبق یاد رہے تو کبھی آدمی قابو سے باہر نہیں ہوگا, ٹینشن کا شکار نہیں ہوگا, بال نہیں نوچے گا, بھیرے بال نہیں پھاڑے گا, واویلا نہیں مچائے گا, شکوا شکایات گلا نہیں کرے گا, خودکشیوں کی نوبت نہیں آئے گی, قتل و غارت گری کا بازار گرم نہیں ہوگا. نتیجہ نہیں نکلنے کی وجہ سے, نتیجہ نہیں نکلنے کے پیچھے فلاں کار فرما فلاں کار فرما فلاں کار فرما بول کے توحید نہیں بگاڑ لگا. انہیں نہیں بننے دیا کام, انہیں نہیں بننے دیا, انہیں نہیں کرا, انہیں نہیں کرا, انہیں رکاوٹ ڈال دیا, انہیں مسئلہ بن گیا. جب ایمان کا بول زبان سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, انہیں کے قبضے قدرت میں ہے, نفع نقصان عزت ذلت سب ان کے قبضے میں ہے. لیکن جب ہمارا اپنا مقرر کردہ نشانہ پورا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں وہ نشانے میں رکاوٹ مخلوق بنتی ہے, یوں کہتے ہیں, توحید متاثر ہو جاتی ہے آدمی کی. ایک ہے تدبیر, تدبیر کا حکم ہے. جیسے بتایا گیا کہ صاحب صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے, مرض اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہے تو شفا دے, اللہ چاہے تو شفا نہ دے, تو پھر ایسی صورت میں دوا کیوں کرے؟ فرمایا کہ وہ بھی لکھی ہوئی چیزوں میں سے کرنا چاہیے. ایک پہلو یہ ہے اس مضمون کے تحت میں سمجھنے کا. اور اس پر ہر ایمان والے کو راضی رہنا چاہیے. تدابیر اختیار کرنے میں اپنی چاہت کو نہیں رکھنا ہے, ان کی چاہت کیا ہے تدبیر کے اختیار کرنے میں اسے پیش نظر رکھنا ہے. جیسے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال روزگار اختیار کرنا ایک تدبیر ہے, پوری نہیں ہوتی بھی سمجھ میں آ رہی, حلال روزی اس کے حلال روزی کے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, اس لیے اپنائیں. اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پاکیزہ چیزیں تم کماؤ وہ کھاؤ. خالی کلو من ما کسب تم نہیں فرمایا, کلو ما کسب تم نہیں فرمایا, جو دو کچھ تم کماؤ کھاؤ نہیں فرمایا. حافظہ جو ہے ان کو معلوم ہے کون سا لفظ چھوڑو میں بیچ میں, کلو من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ چیزیں تم کماؤ وہ کھاؤ. اب آدمی کی ضروریات یا اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں جائز طریقے سے جس کے ساتھ اللہ کی چاہت وابستہ ہے، میں سوچتا کہ اگر میں ان کی چاہت کے ساتھ وابستہ رہا تو میں جہاں کا وہیں رہتا ہوں، میں کو جہاں کا وہاں رہنا نہیں ہے، یہاں کا وہاں رہنا ہے. مسئلہ پورا تو یہی چل رہا نا، گڑبڑ کا بازار کی ساری گڑبڑ، معاملات کی ساری تباہی، لین دین کی پوری خرابی، حقوق کا تلف کیا جانا، یہ سب کا سب اپنی چاہت کے وجہ سے ہے. یہ اگر یہ چاہت قربان ہو گئی اللہ کی مرضی پر تو حلال مرغی ملے کھا لیں گے، حلال بکرا ملے کھا لیں گے، حلال روٹی چٹنی ملے کھا لیں گے. نہیں، حلال روٹی چٹنی مل سکتی ہے، مرغی بکرا حلال نہیں مل رہا تو کیا کریں گے؟ کھانے کو جی چاہ رہا تو اپنی یہ چاہت کو کیا کریں گے؟ اللہ کی چاہت پہ قربان کر دیں. کیا کیا کھائیں گے، کتنے دن کھائیں گے، کیا کیا پہنیں گے، کتنے دن پہنیں گے، اور کہاں کہاں رہیں گے اور کتنے دن رہیں گے، کس کس چیز میں پھرو گے اور کب تک پھرو گے. دو دن کی زندگی ہے، جو چاہے وہ ہونا ہے اگر تو وہ نسخے پہ عمل کرنا جو نسخہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. عجیب و غریب نسخہ ہے. وہ بول رہے ہیں کہ تمہاری چاہت قربان کر دو، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بول رہے ہیں تم جو چاہو گے وہ ملے گا. جی اللہ کا نظام بھی دیکھو کیسا، تھوڑا امتحان ہے بس. کیا کرو، چند روزہ زندگی میں اپنی چاہت چھوڑ دو، پھر تمہاری ہر چاہت پوری ہوگی. اتنا زبردست سبق ہے بھائی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. پیغمبر علیہ السلام، جو کچھ تم کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. دنیا میں یہ حکم ہے، آخرت میں، آخرت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم چاہو گے ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ جو بولے کہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دو، یہ بالکل آپ کی چاہت سے آپ کو بالکل لیا محروم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی چاہت کو بتمام و کمال پورا کرنے کا ایک راستہ ہے. بہت لوگ بہت کچھ چاہے نہیں ہوا، ظاہر پوری ہوتی ہوئی سمجھ میں آئی ان کی زندگیاں. ابھی آج کل ہم ایک تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرن اول کا. لکھا ہوا ایک بادشاہ آیا، میں امیر ہوں، میرے کو بڑا بنانا چاہیے، دو دن حکومت نہیں کرتا دوسرا آ جاتا، چار دن حکومت نہیں کرتا تیسرا آ جاتا، آٹھ دن حکومت نہیں کرتا چوتھا آ جاتا. جانے والا خالی عزت سے جا رہا ویسا بھی نہیں، جی پٹ کے جا رہا، لٹ کے جا رہا، جی مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ باغات، نہریں، مکانات، مقامات، کم جناتیوں و عیونیوں و کنوزیوں و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک و اورثناہا قوما آخرین. لوگوں کو باغات ملے، چشمے، نہریں ملے، اعلیٰ مقامات ملے، دنیاوی اعتبار سے نعمتیں ملیں جس میں وہ لوگ مزے اڑاتے تھے. کم ترکو من جناتیم و عیونیم و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناہا قوما آخرین. کتنے لوگوں نے باغات چھوڑ دیے، چشمے چھوڑ دیے، خزانے چھوڑ دیے۔ قارون کا تو قصہ ہی لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، بہت مالدار، بہت مالدار، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، ملبوسات، لوگوں کی نگاہوں میں مقام مرتبہ، سنا نہیں اللہ کے منشے کو، پیغمبر کی تعلیم کو۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، سنا نہیں، جس کا جو حق ہے اس کو دینے کو تیار نہیں ہوا، مانا نہیں۔ مالداری کے نشے میں مست، اور یہ بیماری آج کل بھی پائی جاتی ہے، جتنے بہت زیادہ مالدار قسم کے لوگ ہیں نا، دین، دینیات، ایمان، ایمانیات، اسلام، اسلامیات، اہل اسلام، دینی رہنما، ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، قابل التفات ہی نہیں یہ طبقہ، یہ سمجھتے ہیں۔ تو مالداری میں مست تھا، ایک دن بڑے کروفر سے نکلا، بڑے روب و داب سے، بڑے حشم و قدم سے۔ تو ہر زمانے میں کچھ کچے لوگ بھی رہے ہیں۔ فخرج علی قومی فی زینتی، پورے شان و شوکت کے ساتھ، آرائش و زیبائش کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ ان میں دنیا کی چاہت تھی، دنیا کی زندگی میں خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کا تقاضا تھا۔ یریدون الحیاۃ الدنیا، یریدون ارادے سے ہے نا، سیمانا چاہنے کے آتے ہیں۔ دنیاوی زندگی، اس کی آرائش، اس کی زیبائش، اس کے منافع، اس کے لذات، اس کے مزوں کو چاہنے کا ذوق رکھتے تھے یا رجحان رکھتے تھے۔ کیا بولنے لگے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہم کو بھی ویسا ہی ملتا جیسے قارون کو ملا۔ اس کو ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رال ٹپکانا۔ دنیا داروں کو دیکھ کر آدمی رال ٹپکاتا ہے، وہ لکھپتی ہے، وہ کروڑ پتی ہے، اس کے پاس گاڑی ایسی، اس کے پاس محل ایسا، اس کی جائیداد ایسی، اس کا پوسٹ ایسا، اس کی کرسی ایسی، اس کی ماہانہ آمدنی ایسی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی ایسا کرتا، لیکن اب ہو گیا ہوں بوڑھا، کم از کم میرے بچوں کو ایسا بناؤں گا۔ کیا کہنے لگے کچے لوگ؟ کاش کہ ہم کو بھی ویسا ہی ملتا جیسے قارون کو ملا۔ انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ جیسے آج کل بھی کچھ بھی کر کے بہت کما لیا سمجھو، کیا خوش قسمت ہے یار وہ تو۔ ارے بھائی، جائز طریقے سے کمایا، ناجائز کمایا، دھوکہ دے کے کمایا کہ صحیح انداز سے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا کہ سچے کاروبار سے کمایا، یہ تو پوچھتے ہی نہیں۔ الٹا سیدھا جمع کر لیا، جمع کر کے کوئی ظاہر میں نظر آنے والی بڑی شکل و صورت کھڑا کر لیا، اور بولنے لگ گیا کہ صاحب میری اب مانا مدنی اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی۔ کیا بولتے لوگ، کیا خوش قسمت ہے یار، کیا قسمت لکھا کے لا لیے تم بھی۔ رال ٹپکاتے ہیں لوگ۔ زیادہ لوگوں کے بہک جانے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کافروں کو کے مکانوں کو سونے اور چاندی کے بنا دوں۔ تھوڑا سا ملا اس کے اوپر رال ٹپکانا شروع کر۔ اور یہ رال ٹپکانا کب ہوتا معلوم؟ جب تک کہ اپنی چاہت باقی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو حقیقت تک رسائی ہو گئی اور علم صحیح ان کو حاصل ہوا، فضل الہی، توفیق الہی انہیں حاصل ہوئی، ویسے لوگ بھی ہر زمانے میں رہے، اور وہ عام طور پر اہل علم نافع رہے۔ ایک لفظ بڑھا رہا ہوں بیچ میں میں، اہل علم نافع رہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو علم کو تو محض اس واسطے حاصل کرتے ہیں کہ اس کے اس کو ذریعہ دنیا بنا دیں، صاحب اس کے ذریعے سے دنیا مل جائے بس. یہی وجہ ہے کہ وہ بک جاتے ہیں, احکام کو بدل دیتے ہیں, مسائل میں تبدیلی کر دیتے ہیں, تعبیرات ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں کی خواہش کے موافق بھی ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو گرفت سے بچا بھی سکے. وہ علم سے وہ فائدہ اٹھاتے. اس سے پوچھا جائے کہ صاحب لوگوں نے ایک ایسی چیز کو جو فرض نہیں واجب نہیں, پوچھنے والا پوچھتا کیا یہ فرض ہے کیا یہ واجب ہے, جواب دینے والا بولتا جائز ہے, پبلک میں بدنام بھی نہیں ہونا, کوئی پکڑے تو پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا. نتیجے میں لفظ بدل دیتا. کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں, سب کو برابر نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں گا, تھوڑوں کو آ رہا ہوں گا, تھوڑوں کو نہیں آ رہا ہوں. آمدنی متاثر ہو جائے گی, لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو علم کو آدمی دنیا حاصل کرنے کے مقصد سے استعمال کرے تو اس کے حق میں وہ علم نافع نہیں ہو سکتا. اسی لیے بزرگوں کا فارسی کا ایک مقولہ مشہور ہے, فارسی تو نہیں آتی لیکن وہ بچپن میں جو سن لیے تھے وہ چند جملے یاد رہ جاتے ہیں. چند جملے تو کس کو بھی یاد رہتے ہیں, فارسی آتی بول کے مت سمجھو اس کی وجہ سے. فارسی کا ایک شعر بچپن میں سنتے تھے, علم را برتن زنی مارے بوت, علم را بر دل زنی یارے بوت. اگر علم کو اپنے جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرو گے تو یہ سانپ بن جائے, اور اگر علم کو دل کے سدھارنے سنوارنے کے لیے استعمال کرو گے تو یہ دوست بنے گا. تو ہر زمانے میں کچھ وہ لوگ رہے جو دنیا کی طرف رجحان و میلان زیادہ رکھتے تھے, کچھ مخصوص لوگ وہ تھے جو اہل علم نافع تھے. ان کو علماء حق کہنا چاہیے. دو قسمیں بیان کی گئی ہیں, علماء حق علماء سوء. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین دیکھنا چاہیے. ایسی بہت سارے ہمارے اکابر نے کتابیں لکھ رکھی ہیں, کتابوں کے پڑھنے کا بھی ذرا ذوق رہنا, بالخصوص دینیات کی لین کے, مذہبیات کی لین کے اکابر کی کتابیں, حضرات صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں, خلفاء راشدین کے حالات, حکماء اسلام کے حالات, دعاۃ الحق کے حالات, حق کی دعوت دینے والوں کے. تو کچھ لوگ اہل علم حق تھے, ان لوگوں نے ان کے اس رال ٹپکانے پر اور اس آرزو اور تمنا پر کہ کاش کہ ہم کو بھی مال ویسا ہی ملتا جیسے قارون کو ملا, ان کا یہ جملہ سنا تو فرمایا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يرقاها الا الصابرون, برا ہو تمہارا افسوس تم پر, اللہ کے پاس ملنے والا جو بدلہ ہے وہ شاندار ہے جو ایمان والوں کو ملے گا. نیک اعمال جو لوگ کریں گے, لیکن یہ ایمان اور یہ نیک اعمال جس پر اللہ کی جانب سے بڑا انعام ملنے والا ہے وہ کسے ملے گا؟ کہتے ہیں کہ صاحب یہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے, برداشت کرنے والوں. اس کے بعد ہے قرآن پاک میں فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے قارون کو زمین میں دھسا دیا, قارون کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, اور کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا. تو کتنے ہی لوگوں نے جمع کیا جمع کیا جمع کیا, بہت چاہا دنیا کو, رہی کسی کے بھی پاس نہیں. اب سب چیزیں فانی ہیں, ان کو ایسا چاہنا کہ اس چاہنے کے نتیجے میں آدمی اللہ کی چاہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دے, یہ کون سی سمجھداری کی بات ہوگی؟ آخرت کا نقصان تو ہے ہی اس سے, دنیا کا نقصان بھی ابھی آپ کو بتایا گیا ہے. ساری پریشانی میری چاہت پوری نہیں ہونے سے متعلق ہے. اسی لیے جب کوئی چیز آدمی کے پاس سے چلی جائے, بالخصوص خاندان کا کوئی فرد گزر جائے, تو کیا حکم ہے کہنے کا, اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو اللہ نے لیا وہ اللہ ہی کا ہی تھا، اور جو دیا ہوا ہے وہ بھی اس کا ہی ہے. وَلَهُ مَا أَعْطَى، اس میں سے پریشانی نہیں ہوتی تھی. بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی کسی کام سے باہر گئے کچھ دنوں کے لیے، بیٹا تھوڑا سا بیمار تھا، ان کے واپسی سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا. گھر آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، کہا کہ ابھی آپ سفر سے آئے ہیں، منہ ہاتھ دھوئیے، کھانا کھائیے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے، پھر بولوں گی. ٹھیک ہے، آرام سے پہلے کے مقابلے میں اب سکون میں ہے. پھر اس کے بعد میں مناسب موقع دیکھ کے فرمایا، اگر کوئی شخص ہمارے پاس میں کوئی امانت رکھوائے اور وہ شخص اپنی امانت واپس لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی سے دے دینا چاہیے. تو اس خاتون نے کہا، اللہ نے ایک امانت ہم کو دی تھی، اللہ نے اپنی امانت لے لی. ایسی عورتیں تھیں اس زمانے کی، اپنے آپ کو عجیب و غریب انداز میں مٹا دیا تھا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت تھی. لیکن جیسے جیسے زمانے میں بہت پیدا ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے حالات میں خرابی آنی شروع ہو گئی، تو نوبت اب یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم اپنی چاہت کو کسی صورت میں قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں. ان کی چاہت قربان ہو جائے گوارا ہے، اپنی چاہت قربان کرنے کو تیار نہیں. اور صوفیہ کرام نے یہی بتایا کہ نہیں، یہ راستہ اپنے آپ کو فنا کر دینے کا راستہ ہے، مٹا دینے کا راستہ ہے، فنائیت کا راستہ ہے. میں کیا، میری چاہت کیا، ان کی جو چاہت ہے وہ پورا کرنا، بس یہ میرا ذمہ داری ہے. اگر یہ چیز آ گئی زندگی میں تو انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں سدھار آئے گا. ایک بات تو اس عنوان کے تحت میں یہ آپ کو سنانی تھی، دوسری بات اس بات میں آ چکی ہے لیکن کھلتی نہیں، بہت سارے نوجوانوں کے اوپر اس واسطے تھوڑے سے جزیات سنانے پڑتے. وہ یہ ہے کہ جی چاہ رہا ہے کہ فلاں کی برائی فلاں کے سامنے بیان کر، جیسے آج کل بہت زیادہ ہے، اس کے سامنے اس کی، اس کے سامنے اس کی، اس کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرتے رہتے. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرے. ہماری چاہت کیا ہے؟ نہیں، اس کے سامنے سنانا اس کے بارے میں، بہت خوش فہمی ہے اس کو اس کے سلسلے میں، اس کو بتایا تو اب اس کا جو مقام ہے اس کے دل میں، اس کی جو وقعت ہے اس کے دل میں، اس کی جو حیثیت ہے وہ متاثر ہوں گی، اس کی جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی. اس بات صرف سنانا شروع کر دیتے، ایک کو، دو کو، تین کو، چار کو، پانچ کو. اور یہ خرابیاں بھی اس زمانے میں خصوصیت سے اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ خیر تیزی سے پھیلے، لیکن لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ کسی کی برائی ایک کونے سے وہ کونے تک چلے جانا دنیا میں ایک منٹ میں، اور کر رہے ہیں ویسا. آج یہاں کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوئی تو دوسرے منٹ میں امریکہ میں، سعودیہ میں، جدہ میں، ریاض میں ایک دوسرے سے منتقل ہونا شروع ہو جا رہی ہے، انہوں ایسا بولے گئے، انہوں ایسا کرے گئے. پرانے زمانے میں ہم لوگ سنتے تھے نیکی نو کوس، بدی سو کوس بولتے تھے، بہت بڑی مسافت سمجھی جاتی تھی سو کوس. بولتے تھے صاحب نیکی نو کوس جتنے عرصے میں پھیلتی ہے اتنے ہی عرصے میں برائی سو کوس تک پھیل جاتی ہے بولتے. اور یہ زمانے میں نیکی ایک کوس، بدی ایک لاکھ کوس، یہ ہو گیا یہ زمانے میں، دنیا کے یہ کونے سے وہ کونے تک ہزاروں میلوں کی مسافت ہواؤں کی دوش پر، وہ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے ٹکڑوں کے کنیکشن کے ذریعے سے فوراً پہنچا دے. ایک خاص جھگڑے کو ختم کرنے کے سلسلے میں ایک جگہ بیٹھک ہوئی تھی، انہیں عام لوگوں کو شریک مت کرو، خواہ مخواہ نامناسب تذکرے وذکرے شروع ہو جاتے جو مقصد حاصل نہیں ہوتا، لیکن مخصوص لوگوں کے سامنے کچھ مخصوص باتیں کرے، جس کا پاؤ حصہ تھا وہ کمرہ جس میں ہم لوگ بیٹھ کے کرے بات بات کر کے اٹھے، دروازے تک بھی میں نہیں پہنچا، صاحب امریکہ کو خبر پہنچ گئی بولے ایک صاحب، برائیوں کا شیوع اس درجے ہو گیا، آدمی میں چاہت یہ ہے کہ اس کی برائی کروں اس کی برائی کروں اس کی برائی کروں، اور اللہ جل شانہ کی چاہت یہ ہے کہ بندہ بندے کی برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے، اس کی برائی اس کے سامنے اس کی برائی اس کے سامنے لگائی بچھائی نہ کرے، یہ شریعت کی تعلیم ہے، ایک کو غیبت اور ایک کو نمیمہ کہتے ہیں، آدمی کی چاہت یہ کہ برائی کروں اور اللہ کی چاہت یہ کہ بندہ بندوں کی برائی کرتا نہ پھرے، دیکھو کون کس کی چاہت پہ کس کو قربان کر دے رہے، اپنی چاہت کو اللہ پہ قربان کر اللہ کی چاہت پر قربان کر رہے ہیں، یا اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مقابلے میں اہمیت دے رہے ہیں؟ اسی لیے بتائی گئی تھی یہ بات اثر کے بعد میں کہ یہ جو جملہ ہے، من چاہی زندگی چھوڑنا، رب چاہی زندگی کو اختیار کرنا، جو ہمارے بڑوں ہمارے بزرگوں امت کے نبض پر ہاتھ رکھنے والوں حقیقت والی نظر رکھنے والوں کا یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی اہمیت کو لوگ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہماری چاہت یہ کہ جھوٹ بول کے کام نکال لیں، اللہ کی چاہت یہ کہ نہیں سچی بولنا، ہماری چاہت یہ ہے کہ اچھا بول، ہماری اللہ کی چاہت یہ ہے کہ آدمی کی زبان سے اچھا بول نکلے، اور ہماری چاہت یہ کہ گالی گلوچ کر لے، دیکھو کس کی چاہت کو پوری کر لے، اس واسطے بار بار ایک بات بتائی جا رہی، اپنی چاہت چھوڑ دے اور اللہ کی چاہت کو اپنا لو، اصلاح کا مکمل ایک سمجھ لیجئے کہ بنیادی کلید آپ کے ہاتھ میں، آدمی کی چاہت ہے یہ دیکھو وہ دیکھو، اللہ نے بھی چاہا ہے کہ میرا بندہ یہ دیکھے یہ نہ دیکھے، ہے نا، ہمارے اندر چاہت کیا ہوتی ہے، یہ بھی دیکھوں وہ بھی دیکھوں، اللہ کی چاہت کیا، یہ تو دیکھے وہ نہ دیکھے، مگر دیکھو کس کی چاہت پوری ہو رہی، اپنی جو چاہت ہے وہ پوری کر رہے، اللہ نے بتایا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ عاجزی سے پیش ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، ہماری چاہت کیا ہے، ہماری چاہت یہ کہ نہیں جب تک یہ ذرا ان کے سامنے زور سے نہیں بولے اس وقت تک نہیں سنتے نا، اب ان کے مقابلے میں سینہ تان لیتا، اللہ پاک نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے پستی سے پیش آؤ، اور یہ ان کے سامنے اترارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ماں باپ پر محبت کی نگاہ ڈالنا عمرے کا ثواب کا ذریعہ ہے، محبت کی نگاہ ڈالنا قرآن و سنت کی اللہ رسول کی چاہت ہے، بچے کے منشے کے خلاف ماں باپ کچھ کہہ دے تو اب یہ ناراضگی والی غصے والی نفرت والی نظر ان کے اوپر ڈالتا ہے، تو کس کی چاہت کو اہمیت اس نے دی؟ آج ہی ایک جگہ ہم عرض کر رہے تھے، بعض بعض لوگ آتے آگے بولتے صاحب وہ زبان قابو میں نہیں رہتی، نگاہ قابو میں نہیں رہتی، بچنا چاہتا ہوں میں بچ نہیں سک رہا ہوں، مختلف بزرگوں نے مختلف طریق بتائے، حضرت ابراہیم بن آدم سے بھی کسی نے کہا تھا کہ میں گناہ سے بچنا چاہ رہا ہوں، کہ نہیں میں گناہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی جائز ہونے کی کیا صورت بن سکتی، تو انہوں نے یوں فرمایا تھا کہ بھائی دیکھو یہ جو آسمان ہے نا یہ اللہ کا بنایا ہوا چھت ہے، اور یہ جو زمین ہے نا یہ اللہ کا بنایا ہوا فرش ہے، اور فرش اور چھت جس کا رہتا گھر اس کا، تو تم اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے گھر میں رہ کے اللہ کی نافرمانی کرنا ٹھیک نہیں ہے، تمہارے کو گناہ کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں میں، اللہ میاں کا گھر چھوڑ کے باہر جا کے کرو کہیں کچھ کرنا ہے کر سکتا بھائی، نہیں جا سکتا، مختلف پوزیشن ہے, مختلف طریقے بتائے تو آپ کو بھی ایک بات بتائی جا رہی ہے, کوئی زبان قابو میں نہیں رہتی بولتی. بد نظری سے بچنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں بچ سک رہا ہوں, یوں بولتا ہوں. اس سلسلے میں ایک بات سن لیجیے, تقریباً عصر کے بعد آدھا گھنٹہ آپ لوگ خاموش بیٹھے رہے, ابھی بھی آدھے پون گھنٹے سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. یہاں سے چھوڑ دیے تو باہر جاتے کیا کرتے تھے, فوراً بولنا شروع کرتے نا. یہ جو آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اختیار سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس وقت بھی آپ میں سے کوئی اٹھ کے کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا, نہیں پوچھ سکتا, مگر پوچھ رہے ہیں نہیں پوچھ رہے. جب بات کرنا چاہتے ہیں بات کرتے ہیں, جب خاموش رہنا چاہتے ہیں خاموش رہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ زبان تو آپ کے قابو میں ہے, ہے نا. کہ زبان قابو میں نہیں رہتی کہ کیا مطلب ہے, نفس کا دھوکہ ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. آپ جب بولنا چاہیں بولے, جب نہیں بولنا چاہیں نہ بولے. جس وقت میں بھلی بات بولنے کی چاہت پیدا ہوئی بھلی بات بول, جس وقت میں بری بات بولنے کا تقاضا پیدا ہوا زبان کو روک لو. کر سکتے نا اس چیز کو. ایک نوجوان آئے کہنے لگے کہ صاحب اور بدنگاہی سے بچش نہیں سک رہا ہوں میں, کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا, بہت پریشان ہوں, بچنا چاہ رہا ہوں. تو وہ بیچارہ کچھ ایسا تھا کہ ان کو سامنے بٹھا کے ہمارے روم میں نگاہ نیچے کرو بول دے, ایسا نیچے کر گیا. میں نے کو دیکھتے رہے تو سمجھ جائیں گا, نگاہ نیچے کرو بولتے کیوں کر لیا, اوپر کرو بولتے کیوں کر. چار پانچ وقت کرایا میں ویسا اس کو, اس کو چار پانچ وقت ویسا کرانے کے بعد میں بولا, میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نگاہ نیچے کر لو تو آپ کر لے سک رہے ہیں؟ بولے جی ہو. جب اوپر کرو بولے تو اس وقت میں کر لے سک رہے ہیں؟ بولے تو جی ہو. بولے مول صاحب نگاہ نیچے کرو بولے تو کر لے سک رہے ہیں؟ اللہ نگاہ نیچے کرو بولے تو نہیں کر سکتے. دھوکہ دیتا ہے شیطان, ہم چھوڑتے نہیں ہیں اپنی چاہت کو. ہمارے سارے بگاڑ کا مسئلہ اپنی چاہت کو پکڑے رہنے میں ہے. بھائی اپنی چاہت چھوڑ دو, ساری خرابی تو اس کی ہے. ایسے ہی تمام چیزوں کے بارے میں سوچ لیجیے, کیا کھانا کیا نہیں کھانا, کیا پینا کیا نہیں پینا, کیا لینا کیا نہیں لینا, کہاں جانا کہاں نہیں جانا, یہ سب اختیار میں ہے نا. اسی لیے ہمارے محقق علماء کرام نے فرمایا ہے کہ انسان کا جو امتحان ہے اس کو دیے ہوئے اختیار میں ہے. اختیاری چیز ہے, اس کا کیا کرنا چاہیے. محقق علماء نے لکھا ہے کہ اختیار کو اختیار کرنا, کیا طریقہ ہے اس کا, کہتے ہیں بھائی اختیار کو اختیار کر. جو تم کو قدرت حاصل ہے کچھ کر سکنے کی, اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ مجھے یہ چاہت, مجھے یہ پسند ہے, میں اسے چاہتا ہوں. اب اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں تو بس اسے اختیار کرو. امتحان پورا اس کا ہی ہے. اب اس کے لیے تھوڑی سی مشقت پیش آئے گی, دشواری ہوگی, بوجھ ہوگا, اسے برداشت کرنا ہے. ہمارے بعض نوجوان ایسا کرنا نہیں چاہ رہے, پھر کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ سا تو بھی وظیفہ دے دو, وہ پڑھ لیتے رہا تو نماز کی پابندی بھی ہو جانا, گناہ سے بھی بچ جانا, معمولات بھی پورا کر لینا. وہ نہیں کر رہے. اگر ایسا وظیفہ ہوتا تو یہ ہر ہفتہ سال تمام برسوں اس قسم کے مذاکرے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ملاقات میں وظیفہ دے دیتے ہر آنے والے کو, بس بھائی یہ لے جائے پڑھ. اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تم کو آزمائیں گے, اور دونوں چیزیں سامنے رکھ کر آزمائیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, شر بھی سامنے ہوگا خیر بھی سامنے ہوگا, دونوں کو رکھ کر ہم آزمائیں گے کہ تم کدھر جاتے. اس طریقے سے ایک پہلو اپنی زندگی میں پیش آنے والے حالات میں پریشانی کا اپنی چاہت پوری نہیں ہونے کی وجہ سے پریشانی, ایک پہلو یہ سامنے آیا. دوسرا پہلو کیا سامنے آیا کہ اپنے اعضاء و جوارے اور اپنے سارے اعمال کو درست کرنے کے لیے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دینا ہے. تیسرا پہلو کیا ہے دیکھو, جب آدمی اپنی چاہت کو قربان کر کے ہر چیز اب اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے لگتا ہے اور اس کا تعلق اللہ جل شانہ سے اتنا بڑھتا ہے اتنا بڑھتا ہے اتنا بڑھتا ہے کہ فرائض واجبات یہ تو کرتا ہی ہے, جو عبادات فرض نہیں ہے نفل ہیں, جو طاعات فرض نہیں ہے نفل ہیں, اس کا کثرت سے جب اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو روایت ہے, لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببت, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا عام مفہوم جو بیان کیا گیا ہے, عام فہم لوگوں کے واسطے, وہ تو یہ ہے کہ اب اس کی ہر حرکت اللہ کی مرضی کے موافق ہونے لگتی ہے. جتنا قرب حاصل ہو گیا بندے کو, اس کو قرب نوافل بولتے ہیں. وہ اصطلاح آتے ہیں حضرات صوفیہ اکرام کے پاس, ایک قرب نوافل اور ایک قرب فرائض. اللہ نے جتنی چیزوں کو لازم اور ضروری کیا ہے ان کے اختیار کرنے پر بندے کو اللہ کی جتنی حاصل نزدیکی حاصل ہوتی ہے کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتی, اس کو قرب فرائض کہتے ہیں. اور پھر ان کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, اس کے نتیجے میں پروردگار عالم گویا اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان بن جاتے ہیں, اس کو قرب نوافل سے تعبیر کیا ہے. ایک عام مفہوم ہے جو سب کو سمجھ میں آنے والا ہے, ایک خاص مفہوم بھی ہے اس کو. اور خاص مفہوم کو سمجھنے کے واسطے علم قرب کی تھوڑی سی تفصیل کو سمجھنا ضروری ہے. اور علم قرب کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے مسلسل مجالست, تفصیلی مذاکرہ, بار بار اس کا تکرار, اس کے ساتھ ساتھ اس کا مجاہدہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر مداومت, مواظبت اور اس علم پر ممارست, یہ جب چلتی ہے تب کہیں جا کے آدمی کو اس کے آگے کا قرب کا جو مفہوم ہے وہ ذرا کھلنے لگتا ہے. نا عجیب بات ہے کہ انسان تو اپنی ذات سے نابینا ہے مگر دیکھ رہا, اپنی ذات سے گونگا ہے مگر بول رہا, اپنی ذات سے بہرا ہے مگر سن رہا, اپنی ذات سے مردہ ہے مگر زندگی نمایاں ہے, اپنی ذات سے عاجز ہے مگر کچھ کر سکنے کی اس میں استطاعت موجود ہے, اپنے ذات سے ارادے سے عاری ہے لیکن ارادہ اس میں پایا جاتا ہے, اپنے ذات سے یہ جاہل ہے, جاہل اس کی خصوصیت ہے مگر علم کا اثر اس میں دکھائی دیتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایسا ظاہر ہو گیا, وہ ایک مخصوص مذاکرے کی اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے, اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرب نوافل کیا ہے, قرب فرائض کیا ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو ٹیوب آپ کے سروں کے اوپر ہے یہ اپنی ذات سے روشن ہے کہ اپنی ذات سے اندھا ہے؟ جی اپنی ذات سے تو اندھا ہی ہے نا, اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا بے شعور بھی ہے کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میرے کو یہ کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اسے تو یہ بھی نہیں معلوم. بٹن آن کرنے سے پہلے اس کی ذات کیسی تھی؟ اندھی. بٹن آف کرنے کے بعد میں اس کی ذات کیسی ہے؟ اندھی سے ہے نا. وہ آن کرتے ہی پورے علاقے کو روشن کر رہا ہے. دیکھنا ہمارا ذرا کیا بہترین ٹیوب ہے بھائی, کوسی کمپنی کا ہے, روشنی بڑی صاف بھی ہے اور واضح بھی ہے, زیادہ بھی ہے. تو اس کی ہے کیا وہ؟ کسی دوسرے کی عطا ہے؟ دوسرے کی عطا ہے نا. البتہ یہ عطا اتنی کثرت سے ہے اور اتنی تکرار سے ہے اور اتنی شدت سے ہے اور اس درجے روانی کے ساتھ میں ہے کہ دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹیوب ہی روشن ہے. حالانکہ یہ کوئی کرنٹ کا ماہر ہے, بجلی کا ماہر ہے, بجلی کی سپلائی سے واقف ہے, تو اس سے پوچھو ایک منٹ میں بلکہ ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ بجلی کی رو, بجلی کی لہر مرکز سے اس تک پہنچ رہی ہے. مگر پہنچنا چونکہ مسلسل ہے, پہنچنا چونکہ مسلسل ہے تو دیکھنے والے کو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ وہی روشن ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس کی ذات میں ہے ہی نہیں. وہ جو کچھ دکھ رہا ہے وہ اصل میں شے آخر ہے, دوسری شے ہے, دوسرے کا دین ہے, دوسرے کی عطا ہے. وہ صرف ظاہر ہونے کا محل ہے, ظاہر ہونے کی جگہ ہے. وہ اس میں اتنی لیاقت اور اتنی صلاحیت اور اتنی استعداد موجود ہے کہ اگر دو تاروں کے ذریعے سے, اور وہ دو تار بھی ایک ٹھنڈا ایک گرم, دو تاروں کے ذریعے سے اگر اس کا کنیکشن قائم ہو اور وہ دو تار کا پاور ہاؤس سے کنیکشن قائم ہو اور وہاں سے بجلی آن کی جائے, تو ایسی صورت میں ہر آن مسلسل بجلی کی آمد ہے. تسلسل کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا, آ رہا اور جا رہا. جی ورنہ کرنٹ جلنے کا کیا مسئلہ ہے؟ جی کرنٹ کی کمی کا کیا مسئلہ ہے؟ چراغ دیکھے نا, بھر دیے چراغ کو, بتی لگا دیا اس میں, اب شعلہ جلتے رہتا. دیکھنے والوں کو خالی شعلہ جل رہا بول کے دکھتا. تیل الگ چیز ہے, شعلہ الگ ہے نا. مگر شعلے کی بقا تیل کے ساتھ اور تیل کی وابستگی بتی کے ساتھ. اب وہ مسلسل جلتا رہتا ہے, آدمی لکھ رہا, پڑھ رہا, بات چیت کر رہا, کھانا کھا رہا, پانی پی رہا, سب کچھ, اس کو خیال بھی نہیں ہو رہا. آج بھر دیے تھے ڈبی پوری چراغ کی, صبح میں دیکھے تو قریب الختم ہے. ارے کدھر گیا بھائی تیل؟ یہ جلتا چلا جا رہا ہے مگر دکھ رہا, ایک قطرہ جل رہا یا قطرے کا کوئی حصہ جل رہا, اس سے شعلہ روشن ہے. پھر دوسرا جلا, اس سے شعلہ روشن ہے. پھر تیسرا حصہ جلا, اس سے شعلہ روشن ہے. تسلسل سے آمد کی وجہ سے آدمی کو محسوس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے پروردگار عالم کی عنایات, ان کے افضال, ان کی نوازشات, ان کے کرم فرمائیاں ہمارے اوپر ایسی ہیں کہ اندھوں پر انہوں نے بینائی کی ایک رو ڈال دی, بہروں پر سنوائی کا ایک تار پروردگار عالم نے ان کے ساتھ وابستہ کر دیا. اس طریقے سے مسلسل وہ چیز ملتی جا رہی, تجدد امثال بولتے ہیں, مسلسل آتا ہے ان کی طرف سے. مگر مسلسل ہونے کی وجہ سے آدمی کو غلط فہمی ہو گئی, میں بینا, میں گویا, میں شنوا, میں طاقتور, اور میں فلا اور میں فلا, وہ یہ سب ادھر, اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ جناب صرف مظہر ہے, ظاہر ہونے کا محل ہے. صرف اتنی استعداد ہے کہ اگر وہ ایسی عطا فرمائے تو اس کا ظہور ہم سے ہو سکتا ہے. یہ استعداد کرسی میں نہیں ہے, कि वही दो तार लगा के अगर इसमें दो तार इसमें लगा दो तो ये रोशन हो जाएगी, ये इस्तेदाद इसमें नहीं है। दीवार में लगा दो तो वो इस्तेदाद उसमें नहीं है। इंसान में अल्लाह ने यह इस्तेदाद रखी है कि वो खुसूसी अपनी सिफात का परतो अपने बंदों के ऊपर डालते हैं तो फिर वो उसके जरिए से देखता है, बोलता है, सुनता है, पकड़ता है, जाता है और आता है। गरज ये कि अगर ये इल्म आदमी के ऊपर खुल जाए तो फिर ऐसी सूरत में आदमी की जिंदगी में गैर मामूली नुमाया तब्दीली पैदा होकर वो पूरी तरीके से उनका होकर रह जाता है। जिसका सब कुछ है उसके पीछे मेरी अपनी चाहत की शमूलियत का मसला ही है। खुर्ब हासिल होता है बंदे को और हर अमल उसका मंशाए रब्बानी और अल्लाह जल्ले शानहु की मर्जी के मुआफिक होने लगता है। मगर ये कब होगा? जबकि हम अपनी चाहत को उनकी चाहत पर कुर्बान कर दें। खत्म कर देना नहीं बोल रहा हूं मैं, तो खत्म हो गई तो इम्तिहान खत्म हो जाता। अगर हमारी चाहत खत्म हो जाए तो इम्तिहान खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने रखा है ये देखने के लिए ये दोनों में से किसको तरजीह देता है, ये चाहता है कि ये चाहता है। इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने रास्ता बदला दिया, चाहे तो कदरदान बनो चाहे ना शुक्र बनो। हदैना हुन नजदैन, हमने दो रास्ते बता दिए, एक इत्तबाए हवा का रास्ता और एक मुखालफत हवा का रास्ता, दोनों रख दिए। एक है नफसानी ख्वाहिश की मुखालफत का रास्ता और एक है नफसानी ख्वाहिश की मुआफ़त का रास्ता, दोनों। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया वहदैनाहुन नजदैन, हमने दोनों रास्ते खोल दिए, बदला दिए। वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा अम्मा मन तगा वआसर अल हयात अद दुनिया फइन्नल जहीमा हियल मावा। जो सरकशी करे दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे जहन्नम उसका ठिकाना, और जो अपने रब से डरे और नफ्स को ख्वाहिश से रोके जन्नत उसका ठिकाना। ये दोनों तकाजे रखे आदमी में अल्लाह ने और हमें इस बात का मुकल्लब बनाया। तो जो भी अपनी इस्लाह और तरबियत का ख्वाहिशमंद है उसे अपनी चाहत को पासे पूछ डालते हुए रब की चाहत को जिंदगी के हर शोबे में इख्तियार करना चाहिए। इसे फनाए इरादा भी कहते, इरादे को फना कर दे, मेरा इरादा क्या है। किसी फारसी शायर ने कहा है अगर मुरादे तू ए दोस्त ना मुरादी है मस्त, अगर मुरादे तू ए दोस्त ना मुरादी है मस्त, मुराद खेश दिगर बार मन न खाहम खास्त। ए महबूब अगर तुम्हारा इरादा ये है कि मैं नामुराद हो जाऊं तो आइंदा से अब मेरी कोई मुरादिश नहीं, जो वो चाहे बस, जिधर मौला उधर शाह दौला कहते बुजुर्गों का मफोला है, जिधर मौला उधर शाह दौला। कोई शाह दौला कोई बुजुर्ग थे? हवाएं तेज़ तुन चली, सैलाब वैलाब आया, पानी बस्ती की तरफ आना शुरू हो गया, लोग बहुत घबराए चिल्लाए क्या करना चाहिए क्या है क्या नहीं, पहुंचे गए उनके पास। तो रास्ते में पानी आने के लिए कुछ रुकावटें थी तो वो रुकावटें हटा दिए गए, पानी और आना शुरू हुआ। तो बोले हजरत ये क्या कर रहे हैं? हम बोले दोनों ने फरमाया जिधर मौला उधर शाह। उनका एक मखसूस हाल था, तदबीर करना चाहिए। मगर समझाया उन्होंने कि असल तो अल्लाह का मंशा पूरा होता है, मेरे तुम्हारे चाहने से क्या होता। हमारा चाहा हुआ कब हुआ ये कहा हमारे बुजुर्गों, जब उनके मंशे के खिलाफ हुआ या जाहिर फरमाया कि ऐसा हो जाए तो ठीक है, लेकिन वैसा नहीं हुआ तो नाराज नहीं हुए। उन्होंने यूं कहा कि हमारा चाहा हुआ कब हुआ, जवाब होगा, जब भी हुआ जो कुछ हुआ उन्हीं के चाहने से हुआ है, जब उनका ही होना है तो फिर हम अपने चाहत को पूरी करने के चक्कर में कहीं गुजरते रहते, बस अपना इरादा छोड़ दो तमाम जिंदगी के शोभों में, अपनी चाहत छोड़ दें। और ये जो चाहत रखी हुई है, ये चाहत हमको मकाम रफी दिलाने के लिए, कामयाबी से हमकिनार करने के लिए, हमारे लिए ये सवारी का काम देती है, मंजिल तक पहुंचने का ये जरिया है, इसलिए रखी गई। इसको खत्म कर देंगे नए काम चलेंगे, खत्म करना नहीं है। इसी वास्ते आदमी की आजमाइश अखीर वक्त तक बाकी रहती, किसी मरहले पर पहुंचकर कोई आदमी मुतमइन नहीं हो जा सकता, किसी भी मरहले पर पहुंचकर कोई सा भी आदमी मुतमइन होके नहीं बैठ सकता है, ता वक्ते के ईमान की हालत में, अल्लाह की रिजा की हालत में आदमी का इस दुनिया से गुजरना ना हो जाए, उस वक्त तक मुतमइन नहीं हो सकता। और ये जाहिर है कि आसान काम नहीं, जरा मुश्किल काम है, बहुत कड़वा घूंट है, मगर उसे पी लेना है। कड़वी दवा में फायदा ज्यादा है, जितनी मशक्कत आए उजरत उतनी ज्यादा है, जितनी मशक्कत आए उजरत उतनी ही ज्यादा है। और जिस परवरदिगार आलम ने यह बताया हो अपने हबीब के जरिए से, कोई बंदा तिलावत करता है, जबान बराबर नहीं चलती, रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ता है, तो परवरदिगार आलम दोहरा अजर उसको देते हैं, एक कुरान के पढ़ने का, दूसरे अटक अटक के पढ़ने की मशक्कत बर्दाश्त करने का। जिस परवरदिगार आलम की इनायत का ये आलम हो, तो जो बंदा जिंदगी भर अपने ख्वाहिश, अपने तकाजे, अपनी चाहत, अपने इरादे को अल्लाह के इरादे के मुकाबले में दबाता रहता है, उसको क्या देंगे परवरदिगार, उसका कोई अंदाजा लगा सकता है यार। आखिरी जजा उसे बता दी गई, तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा ही इरादा चलेगा, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। इतनी बड़ी चीज है भाई, इस्लाह के लिए इस चीज को पेश नजर रखने का खास है तमाम। आज यही बात जहन में आई, सुना दी गई, ताला जल्ले शानू सही मामल की सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्रु कुल्लुहु। اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.